بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. تمہارا معبود تو ایک برحق، الہکم الہ واحد. تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی ایک خصوصیت بتائی کہ ان کے دل میں انکار ہوتا ہے حق بات سے. قلوبہم منکرہ، یعنی حق بات کے وہ منکر ہوتے ہیں، قبول نہیں کرتے. یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ خصلت کیوں ہوتی ہے؟ وہم مستکبرون، کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں. تو چند ہفتوں سے بار بار کبر کے بارے میں عرض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ سیرا جہنم کا راستہ ہے، اور اس میں ہم سب مبتلا ہیں اور ذرا ہمیں ہوش نہیں ہے. اس کا علاج ضروری ہے، اور اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ عبادات کام آئیں گی، بالکل کام نہیں آئیں گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. تو ابھی تک تو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم میں خود بھی سمجھ نہیں کوئی کہ کبر کی حقیقت ہے کیا، کبر کیا چیز ہے. آپ کو اب معلوم ہو گیا ہوگا خوب، کبر میں دوسروں کے لیے حقارت بالقصد دل میں لانا، اور یہ ہمارا مشغلہ ہے، مشغلہ بن گیا ہے، اتنا گہرا بن گیا ہے کہ اس سے نجات آسان نہیں. شوہر بیوی سے متکبر ہوتا ہے، افسر نیچے والوں سے متکبر. حقارت کا تو کوئی حق ہی نہیں کسی کو، لیکن ہر ایک اپنے اپنے موقع کے اوپر. دوسری ایک قوم والا دوسری قوم کے لوگوں پہ تکبر کرتا ہے. تکبر کی شکلیں تو تین ہیں، لیکن ان کے درجات بہت سے ہیں. تکبر کی شکلیں تو بتایا آپ کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے، قرآن پاک میں ہے کہ تین شکلیں ہو جاتی ہیں. ایک مستکبر کہلاتا ہے. مستکبر وہ ہے جس کے دل میں کبر ہو، یعنی جو یہ سوچتا ہو بالقصد، بالقصد سوچتا ہو. بلا قصد خیال کا آ جانا ایک وہم ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوتا. لیکن جس کو عادت پڑ جاتی ہے دوسروں کی حقارت سوچنے کی، وہ اکثر وقت یہی کام کرتا ہوتا ہے، اور اس کا حال اسی وجہ سے منکرہ، قلوبہم منکرہ، ان کا قلب منکر ہو جاتا ہے، قبول نہیں کرتا. چونکہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، ہر کوئی بات کہہ رہا اس کو حقیر سمجھ رہا ہے. اکثر دیکھیے گا آپ دوسروں کو جھوٹا سمجھنا، دوسروں کی بات کو حقیر سمجھنا، غلط سمجھنا. یہ قلوبہم منکرہ، یہ صفت کفار کی ہے، ہمارے اندر آئی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کبر. یہ کبر ایسی خراب چیز ہے، جھکتا نہیں آدمی دوسروں کے سامنے، جھکتا نہیں، باتوں کو قبول نہیں کرتا. تو وہ یہ دل ہی دل میں ہوتا ہے، تو وہ مستکبر ہے. اور ایک وہ ہے جس کے دل میں تو تکبر ہے، یہ تو پہلی چیز ہے، اور افعال سے ظاہر ہو رہا ہے. منہ سے تو نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، لیکن اس کے افعال سے، اس کی چال ڈھال سے، اس کے لباس سے، اس کی مختلف باتوں سے، حرکات سے، یہ لگ رہا ہے کہ وہ دوسروں کی حقارت دل میں لیے ہوئے ہیں. یہ شخص مختال کہلاتا ہے قرآن میں، ان کے بارے میں آیا ہے مختال. اور ایک تیسری قسم ہے کہ اب زبان سے بھی ظاہر ہونے لگ جائے، زبان سے بھی کہے تیری کیا حیثیت ہے، جیسے بیویوں کو اکثر شوہر کہتے ہیں اور اتنا بڑا گناہ کرتے ہوتے ہیں اور نہ کوئی احساس دلانے والا، نہ ان کو احساس خود ہوتا ہے کہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے. مرتے ہی آنکھ دیکھ لے گی کیا ہونا ہے. جب ہم نے کسی کی حقارت کا طریقہ بنا لیا تو کیسے جنت ہو سکتی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو شکلیں ہیں، ایک فخور بن گیا، زبان سے اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، دوسروں کی حقارت. آپ دیکھا ہوگا کہ سیاستدانوں تک کو بھی برے الفاظ سے پکارتے ہیں، وزیروں کو، سفیروں کو برے الفاظ سے پکارتے ہیں. یہ تو وہ ہو گیا فخور. اور جو یہاں تک نہیں کرتے صرف حرکات سے، وہ مختال. اور دلی دل میں تو سمجھتے ہی، دل میں تو اپنے کو ہی سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ہر ایک برا ہے، صرف ہم اچھے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کبر نہیں تو ہے کیا؟ اور اس میں کسی کو نہیں چھوڑتے. ایک مرتبہ کہیں مصر میں کچھ ہوا تھا، زمانے میں میں وہیں تھا یونیورسٹی میں، تو پروفیسر دوسرے تھے، مصری بھی تھے، تو کوئی کسی نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ شروع کیا وہاں کے کچھ سیاسی حالات میں، تو میں سن رہا تھا، تو انہوں نے سب کو گنا کے شروع کیا، یہ بھی بیکار ہے، یہ بھی بیکار ہے، سارے لیڈروں کو یہ بیکار ہے، یہ بیکار ہے، یہ بدماش ہے، یہ چور ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. حالانکہ کہاں ایک عام آدمی اور کہاں یہ بڑے بڑے لوگ، ان کی پوری خبر بھی تمہیں نہیں، تم نے ان کو کیسی حقارت سے یاد کیا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب تو ہے بیکار، لیکن ایک کام کا آدمی بتاؤں تم کو؟ ہاں، آئینے میں دیکھ لو. آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھ لو، تمہارے سوا تو کوئی اور ہے نہیں دنیا میں، تم ہی خود تم ہو بس. تو یہ تین شکلیں ہیں، مستکبر اور مختال اور فخور. لیکن درجات جو ہے، شدت جو ہے، شدت کبر کی، اس کے بہت سے درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے جیسے دوسرے شخص کو. یہ بھی بہت اصل تو یہی زیادہ عام ہے، لیکن یہ جب ہوتا ہے تو یہاں تک رہتا نہیں ہے، تو شیطان اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے. تو شیطان موجود ہے تو وہ اس کو بڑھاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے آگے کا درجہ، کہ استاد کو بھی حقارت دی. اب دیکھیے اسکولوں وغیرہ میں آج کل آپ دیکھیں گے کہ جہاں بڑے لڑکوں کی کلاسیں ہیں وہاں وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس میں استاد کی حقارت ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ کون کس استاد کو زیادہ سے زیادہ حقارت سے پکار سکتا ہے. آپ جا کے دیکھ لیجیے تو یہ کتنی شدت ہو گئی اس میں، کہ جو استاد تھا اسی کی حقارت، اسی طرح سے شیخ کی حقارت، اسی طرح سے والدین کی حقارت، اپنے بڑوں کی حقارت، بڑے بھائی کی حقارت، جو رشتے میں بڑے ہیں ان کی حقارت، عمر میں بڑے ہیں ان کی حقارت. تو یہ تو شدت زیادہ ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ حقارت تھی چھوٹوں کی، ایک حقارت اپنے برابر والوں کی، اور ایک حقارت اپنے سے بڑوں کی. تو یہ رہتی، لیکن یہاں پہ بھی نہیں ہے، شیطان اس کو بھی بڑھاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حقارت، آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وقت دل میں نہیں رہی بلکہ ان کی حقارت، انگریزوں کے طور طریقے، کفار کے طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے جو عین سنت ہیں ان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے. اس کا بھی اندازہ کر لیجیے، ہر شخص اپنے آپ کو اس میں بھی مبتلا پائے گا. کتنی شدید چیز ہو گئی ہے کہ سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی کبر ہے، ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شادیاں یوں ہونی چاہیے، طریقہ یوں ہونا چاہیے، نکاح یوں ہونا چاہیے، ولیمہ یوں ہونا چاہیے، رخصتی یوں ہونی چاہیے، نہیں، وہ طریقہ ہمارے ہمیں پسند نہیں، بلکہ وہ کفار کے طریقے پسند ہیں. تو بتائیے کس چیز کی حقارت آئی؟ سنت کی حقارت آئی کہ نہیں آئی؟ تو ماحول ایسا ہو گیا ہے، وہ انٹرنیٹ اور یہ مضامین اور اس طرح کا معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے کی حقارت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ پھر یہ جو کبر ہے یہ اللہ سے بھی کبر کرتا ہے، جیسے ابلیس نے کیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہی غلط ہے، میں صحیح ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا، تو میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ گیا کبر. تو اس کی شدت بہت ہو جائے گی اور اس میں ایمان کا یقیناً خطرہ ہے. تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب ان جتنی بھی قسم کے یہ ہیں کبر والے لوگ، ان کے بارے میں حق تعالیٰ نے ہر جگہ یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ مستکبر کو پسند نہیں کرتے، محبت اس سے نہیں کرتے. لیکن حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر یہ بتلائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے عداوت ہے، ان سے دشمنی ہے. تو دیکھیں کبر کا انجام، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کبر ہو، چاہے وہ مختال والا ہو، چاہے فخور والا ہو، چاہے وہ بس مستکبر ہو، ہر صورت میں تو قطعی آیت ہے، اس میں کوئی شک ہے نہ شبہ. ان اللہ لا یحب المستکبرین، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ کو عداوت ہے، یہ مطلب ہے اس کا. تو بتائیے کتنی بڑی سزا ہے اس کی، کتنی سخت سزا ہے. جو خالق کائنات ہے، ہمارا رب ہے، ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے، اس کی کوشش میں رہیں گے اور ایک عرصے تک کوشش کریں گے تب جا کر کہیں نجات ہوگی. اتنی آسانی سے کبر جاتا نہیں ہے، کسی شیخ سے تعلق کر کے علاج کرانا پڑتا ہے، یہ ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے اصل میں وہ ہے تواضع، چونکہ تواضع عکس ہے کبر کا. تو اگر کوئی تواضع حاصل کر لے تو کبر کا علاج ہو جائے گا، یہ آسان ترین علاج ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تواضع حقیقت میں ہے کیا. تواضع حقیقت میں، کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ دیکھیں بوتل میں ہوا ہے، نکالنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس میں پانی بھر دو تو ہوا خود نکل جائے گی. اسی طرح سے بالکل تواضع ہے. یعنی کبر تو یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور تواضع یہ ہے کہ اپنے کو دنیا کا سب سے حقیر شخص سمجھتا ہے. یاد رکھیں کسی بھی ایک شخص سے اپنے کو بہتر سمجھا تو وہ متکبر ہے. ہم چونکہ اس میں اس قدر آلودہ ہو گئے ہیں، اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں، صبح سے شام تک اس میں لگے رہتے ہیں، تو ہمارے چونکہ یہ سوچ کا عمل ہوتا ہے تو ہماری عادت ثانیہ بن جاتا ہے، اور ایسی عادت ثانیہ بن جاتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اسی کو بیماری کہتے ہیں، اس کا علاج ضروری ہے. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کبر مبغود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبر سے بغض ہے، اور بدترین چیز ہے. ان کے الفاظ ہیں حکیم الامت کے، جب یہ ایسا ہے، جب یہ ایسی بات ہے کہ کبر مبغوض چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے عداوت ہے، مستکبر سے عداوت، ان اللہ لا یحب المستکبرین، اس شخص سے عداوت ہے، اس شخص سے دشمنی ہے. جب ایسی خراب چیز ہے یہ، جب یہ ایسا ہے تو اس کا جو مقابل ہوگا وہ بہترین ہوگا. کیونکہ یہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز بہت بری ہے تو اس کے جو مقابل چیز ہوگی وہ ہوگی جو بہت اچھی ہو. بہت بری کا مقابل کیا ہے؟ بہت اچھا. تو کبر کا عکس کیا ہے؟ تواضع ہے. اس کا مقابل کیا ہے؟ تواضع ہے. تو جب کبر اتنی بری چیز ہے تو تواضع کیسی چیز ہوئی؟ بہترین چیز ہوئی. یہ فرما رہے ہیں، جب یہ ایسا ہے تو اس کا مقابل یعنی تواضع اشیاء میں بہترین اور حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا. اور ایک شخص جو ہے تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی دل ہی دل میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی شخص نہیں. اپنے کو کتوں اور سوروں سے بدتر سمجھتا ہوتا ہے. بالکل یہی حال تھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. تو بعض اوقات مجلس میں سب کے سامنے کہہ دیا کرتے تھے کہ باور کرو گے, حضرت کا قول ہے, روزے سے ہوں, باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں, تین تو قسمیں ہو گئی, مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا, مجھ کو دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا. دیکھیے اتنے بڑی ہستی, مجدد وقت کے حکیم الامت, کتنے بزرگوں کی تربیت یافتہ, کس قدر قابل آدمی, علماء میں سب سے اوپر, کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے, کیا کیوں کہہ رہے ہیں, توازو توازو نصیب. کسی کے بارے میں حقارت ان کے دل میں آ نہیں سکتی تھی. توازو جب ہوتی تو حقارت نہیں آتی, اگر توازو کے ساتھ بھی حقارت آ رہی ہے تو وہ توازو نہیں ہے, اس نے اپنی چیز ایک گڑھ لی, اس کو توازو کہتا ہے. تو جب کبر ایسی بری چیز ہے تو اس کا مقابل اشیاء میں بہترین ہوگا اور حق تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا, کیونکہ اس کا عکس جو کبر ہے وہ مبغوض ہے. تو مستقبل پر دشمنی ہے اللہ کی, بغض ہے اللہ کو اس سے, اور توازو والے سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. تو توازو فی نفس ہی بھی محبوب ہے, کیونکہ کبر کی ضد ہے, اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. لیکن یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے, اس کی ایک اور وجہ کہ یہ آسان ترین علاج ہے کبر کا, یہ علاج بھی ہے. توازو ایک بہترین چیز ہے لیکن ساتھ ہی ایک علاج بھی ہے, ایسی مٹھائی ہے جس کو کھا کر سارے امراض ختم ہو جائیں اور وہ ایک بزیدار ترین مٹھائی ہے, وہ توازو ہے. اور کبر کا علاج ضروری ہے, توازو کبر کا علاج ہے. فرمایا کبر جو ہے یہ بدترین مرض اور ام الامراض. غصہ آتا ہے یقیناً کبر, کبر کے سوا اور کوئی چیز غصہ نہیں پیدا کر سکتی. اپنے گھر میں دیکھ لیں, ڈرائیونگ کرتے وقت دیکھ لیں, اپنے آفس میں دیکھ لیں, لوگوں سے معاملات میں دیکھ لیں, لوگوں کی حقارت آتی ہے, بہت کثرت سے آتی ہے. وہ میں بار بار کہتا ہوں, دیکھیں دوسری قوموں کے لوگوں کو حقیر سمجھنا, پاکستان میں تو ہے کہ پولیس والوں تک کو حقیر سمجھنا, کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے. اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار داڑھی والے نیک دیندار مسلمان اور جناب نماز پڑھنے والے اعتکاف کرنے والے, لیکن جب حقارت پہ آتے ہیں تو ایسی حقارت, بخیر میں پولیس والا کیا چیز ہے, وزیر اعظم تک کو نہیں چھوڑتے ہیں, ان کی حقارت کا کہاں سے حق ہو گیا آپ کو, صدر یا وزیر اعظم کی حقارت کا کہاں سے حق ہو گیا آپ کو, وہی متکبر بن گیا آپ, اس کو بیوقوف سمجھا آپ نے, تو متکبر ہوئے یا نہیں ہوئے آپ اندازہ, اسی میں مثالاً کہہ رہا ہوں, اندازہ کریں کہ کتنا گھس گیا تکبر. فرمائیے ام الامراض ہے, تمام امراض کی ماں ہے اور ہے عام, اور توازو اس کا علاج ہے. اس نے توازو کو سمجھ کے اس کو اختیار کرنے والی بات آج کرنے کا ارادہ تھا اگر وقت ملا. فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ بہ, ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص اللہ تعالی کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں, اس کو بلند کر دیتے ہیں. اب اس میں ایک قید ہے, توازو کہتے ہیں اپنے کو کم سمجھنا, سوچنا. دیکھیں سمجھنا تو سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھتے سمجھتے تو عمر گزر جائے گی اور وقت نکل جائے گا سارا, سمجھنا ہمارے بس میں بھی نہیں. بھائی ایک شخص کو میں نے سمجھایا, یہ دیکھو یہ میتھمیٹکس کا مسئلہ, سب کچھ جو ہے لیکچر دینے کے بعد کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس سمجھ تو ایسی چیز ہے کہ آخر میں آپ کہہ دیں گے میری سمجھ میں نہیں آیا تو بات ہی ختم ہو گئی. حکم مگر اس لیے سمجھنے کا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صرف ان چیزوں کا مکلف کیا ہے جو بندہ کر سکے, اور سمجھ میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کا تو مکلف نہیں ہو سکتا. کس چیز کا مکلف ہو سکتا ہے؟ سوچنے کا. سوچنا اختیار میں ہے, یاد رکھیے, آپ جو چاہیں سوچ سکتے ہیں. بیوی کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ کیا پتا ان اللہ اس کا درجہ بہت بلند ہو, یہ سوچ لیا آپ نے تو یہ توازو ہے, مجھ سے بلند ہے, کیا پتا. احتمال کے درجے میں تو سوچ سکتے ہیں, اصل تو یہ ہے کہ یوں سوچو کہ میری بیوی کا درجہ مجھ سے بلند ہے اللہ کے نزدیک, لیکن اتنا نہیں سوچ سکتے کیونکہ شیطان آئے گا اور کہے گا کیسے سوچ رہے ہو تم، تم اتنی تہجد پڑھتے ہو، فلاں کرتے ہو، فلاں کام کرتے ہو، فلاں کام کرتے ہو. تو اس کو مارنے کے لیے تدبیر یہ ہے کہ بولو احتمالاً تو ہے، احتمال تو ہے اس کا کہ کیا پتا یہ شخص یا بیوی ہی صحیح یا کوئی اور صحیح، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ ہو، مجھ سے زیادہ قریب ہو اللہ کے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہو. یہ تو ہے، یہ احتمال کا درجہ تو ہے نا، ممکن تو ہے نا ایسا، اس کو تو آپ کا نفس نہیں ٹھکرا سکتا، عقل کے خلاف ہو جائے گا. بس اس کو پکڑ لیں کہ احتمالاً تو دوسرا شخص کیا پتا عند اللہ مجھ سے بہتر ہو، تو اس سے کبر کا تو علاج ہو جائے گا. اور یہی توازو ہے، اور توازو یہی ہے یعنی یہ سوچنا، لیکن سوچنا پڑے گا بار 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 بار، حتیٰ کہ یہ سوچنے کی عادت کہ میں دوسروں سے کم ہوں، کہ دوسرے عند اللہ مجھ سے بہتر ہیں، چاہے کسی بھی کمال میں، کوئی بھی صفت کمالیہ ہو، اس میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا کبر ہے. یاد رکھو اچھی طرح، ہمیشہ یہ سمجھو کیا پتا. اور یہ ہے کہ یہ عند اللہ مقبولیت یہ بہت بڑی صفت ہے. دیکھیں کسی کے بارے میں پتا چل جائے، چاہے کیسی غریب سا آدمی ہو، پھٹے پورے کپڑے ہیں، ایسی بیکار حالت میں پڑا ہوا ہے، کچھ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن کسی نے آپ کو بتا دیا ارے میاں یہ تو بہت بڑا مجذوب ہے، اللہ والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بہت خیال کریں گے اس کا کہ بھائی اللہ کا بہت مقبول بندہ ہے. تو کیا ہوا؟ آپ کا سارا کبر نکل گیا، کیونکہ آپ نے سمجھا کہ کیا پتا یہ اللہ تعالیٰ، پتا نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کس درجے کو پہنچا ہوا ہے. تو ہمارے لیے آسان ترین یہ ہے، یہ تو بہت مشکل ہے کہ اپنے آپ کو کم علم اور بیوی کو ہم سے اپنے سے زیادہ علم والا سمجھا جائے، یہ تو بڑا مشکل ہے. لیکن عند اللہ اس کی مقبولیت زیادہ ہے، یہ سوچنا کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو یہ سوچنا، اس طرح کی باتیں سوچنا، یہ توازو ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسی توازو کی ہے کہ اپنے آپ کو سور اور کتوں سے بدتر سمجھا ہے. میں نے آپ کو یہ قصہ کئی بار بتایا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ، وہ بس میں میں اور وہ بیٹھے تھے. اس زمانے میں میرا ابتدا تھی بزرگوں سے تعلق کی، بس جو دماغ میں آیا بول دیا. یہ بھی ایک خرابی ہوتی ہے شروع میں. تو میں نے دماغ میں ایک سوال آیا، میں نے کہا حضرت یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور دوسروں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سوروں اور کتوں سے بدتر سمجھتے تھے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اپنے کو سور اور کتوں سے بدتر کیوں سمجھتا ہے؟ یہ سوال تھا. حضرت بڑے سکون سے حضرت نے سوال کو لیا اور کہنے لگے یہ بتائیے کہ یہ جو کتے اور سور ہیں کیا یہ گناہ کرتے ہیں؟ میں کہا نہیں. اور ہم گناہ کرتے ہیں، تو کون بہتر ہوا؟ یہ سور اور کتے بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ تو گناہ نہیں کرتے اور ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا حق ہے کہ سور اور کتے کی بھی حقارت دل میں لائیں؟ اپنے کو ہی حقیر سمجھو. اور یہی بزرگوں نے کیا ہے، اپنے کو ہی حقیر سمجھو. جو شخص اللہ کے لیے تواضع، اس میں قید ہے اللہ کے لیے، کہ اپنے آپ کو کم سمجھو، مگر کس لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوتے ہیں. اور غیر اللہ کے لیے اپنے آپ کو کم کر دینا، اپنے آپ کو نیچا کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ جائز ہی نہیں ہے. یاد رکھو، افسر کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر دی، لیکن نیت کیا ہے؟ کہ یہ مجھے ترقی دے دے، یا میری ملازمت کا معاملہ ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں. یہ تواضع لغیر اللہ ہے، تواضع صرف اللہ کے لیے جائز ہے. یاد رکھو، ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا موقع آیا کہ ہمارے ڈین صاحب کسی چھٹی والے دن آ گئے، مجھے بھی بلا لیا، میں گیا. تواضع وہ اپنے بچے کو لے کے آیا تھا، تو بچے کے جوتے اتر گئے، تو میں نے وہ جوتے اس کو پہنا دیا. خیال یہ آیا کہ ڈین ہے، یہ کانٹریکٹ رینیول ہوتا ہے، تو اس میں تو یہ کام آئے گا، اس کے بچے کو جوتا پہنا دو. تو خیر یہ قصہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ کو لکھا کہ حضرت ایسا ہوا. حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص سے للہ تواضع اختیار کرو. للہ یعنی یہ کام ہمیشہ اس طرح کے کام کرو، کام نہیں چھوڑو، لیکن للہ کرو. اس لیے کرو کہ اس طرح سے اپنے کو گرانے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو عالم، سردار الانبیاء ہونے کے باوجود سب سے بڑھ کر متواضع تھے، سب سے بڑھ کر متواضع. ایک مرتبہ ایک بدوی آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر اس نے زور سے کھینچی، گردن مبارک پر نشان پڑ گیا، اور یہ کہا کہ میرے ان اونٹوں پر تم غلہ لدوا دو. تم اپنے مال میں سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے. تو صلی اللہ علیہ وسلم تو مال غنیمت بانٹتے تھے نا, وہ کسی کا ہوتا تو تھا نہیں. تو اس نے یہاں تک کہا بدتمیزی سے, تم نے اپنے مال میں سے یا اپنے باپ کے مال میں سے نہیں دیتے, گویا یہ بیت المال کا مال ہے, یہ ہم لوگوں کا ہی ہے, تمہارا تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو اس چادر کو کھینچنے کا بدلہ نہیں دے گا میں غلہ تجھے نہیں دوں گا. اس نے کہا خدا کی قسم میں بدلہ نہیں دوں گا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تبسم فرمانے لگے اور اس کے اونٹوں پر غلہ لدوا دیا. دیکھیں سردار انبیاء تھے, آج تو ایک ذرا سی بات ہو جانتا نہیں میں کون ہوں. ہاں عالم کی توہین کر رہا ہے, بزرگ کی توہین کر رہا ہے, دیکھ کیا ہوتا ہے تیرا وغیرہ وغیرہ, نہیں سنتے ایسی باتیں. یہاں سردار دو عالم اتنی سخت ایزا اور اتنی سخت بات, لیکن تبسم فرماتے ہوئے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے سر اللہ لدواؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے. یہ بھی تواضع ہے کہ کوئی مریض ہو جا کے اس کی عیادت کی جائے. جنازوں میں شرکت فرماتے تھے اور دراز گوش, یعنی جو گدھا ہوتا ہے اس کو دراز گوش کہتے ہیں, دراز گوش پر سوار ہو جاتے تھے اور غلاموں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے. غلاموں کی دعوت قبول فرما, ہمیں تو کوئی نوکر کوئی ایسا آدمی دعوت کرے ہم قبول کریں گے. دیکھیں اپنے کبر کا اندازہ کریں, کبر کا اندازہ کریں, اور اپنی بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے اور اپنے کپڑے میں خود پیون لگا لیتے تھے اور اپنی پاپوش کو بوقت ضرورت سی لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کا کام کر لیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمتگار کے ساتھ کھانا کھا لیتے تھے, نوکر کو بیٹھا کے کھانا کھا لیتے تھے. یہ ہم نے بعض اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوب عطا فرمائے کہ نوکر چاکروں کو ساتھ بیٹھا لیا کھانے وقت. لیکن یہ واقعی تواضع ہے, وہ خدمتگار کے ساتھ بیٹھ کر آٹا گندوا لیتے تھے اور اپنا سودا بازار سے خود لے آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تو عجیب تھی. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا سکھا کر رکھتی تھی. یہ اس طرح کی بہت سی باتیں, کوئی بڑھیا اگر کہتی تو وہیں پہ کچھ پوچھنا ہوتا وہیں بیٹھ جاتے سڑک کے کنارے. یعنی تواضع کی, ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تواضع کس کے پاس ہو سکتی. اور یہ وہ بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. لیکن تواضع کی حقیقت عوام میں اور عام لوگوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص آئے تو اس کی خاطر مدارات کر دو, اس کو کھانا وانا کھلا دو, پانی دے دو, کہتے ہیں بڑی تواضع کر دی. ہاں تواضع کر دی, اس کی تواضع کر دی, مہمان کی تواضع کر دی, اسے یہ مطلب دیتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے تواضع کا, یہ عرف میں ہو گیا ہے. یا دوسرے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی نرمی سے بولنا اور جھک جھک کر سلام کرنا اور اس طرح کی باتوں کو تواضع سمجھتے ہیں, یہ بھی تواضع نہیں. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحبو اس کے معنی حقیقت میں اپنے آپ کو پست سمجھنا ہے. تواضع اپنے آپ کو کم سمجھنا, پست سمجھنا ہے, نہ کہ اپنے کو پست بنانا. جب کسی آدمی سے سرو, ایک تو ہے کہ دل میں سوچنا کہ میں سب سے کم ہوں, یہ تو ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ کسی آدمی سے واسطہ پڑ رہا ہے تو اس کے سامنے اپنے کو گرا لینا اللہ کے لیے, کم کر دینا. یہ ہے کہ اپنے کو پست سمجھنے کی وجہ سے, اپنے کو کم سمجھنے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. اور ایک یہ ہے کہ محض اپنے کو کم کر رہا ہے, اندر سے نہیں سمجھتا ہے لیکن ایسے دکھانے کو بہت نیچے جھک جھک کے مل رہا ہے. یہ تواضع نہیں ہے, یہ تو بناوٹ ہے. فرمایا کہ آج کل جو لوگ تواضع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں جی, میں تو کچھ بھی نہیں, آپ بھی اچھے ہیں, دوسروں کو بڑا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جو آج کل تواضع رائج ہو چکی ہے وہ تواضع کی ضد ہے, یعنی اصل میں کبر ہوتا ہے لیکن تواضع کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس پر تعجب نہ کیجئے, میں ایک امتحان بتاتا ہوں. جس کسی کو آپ بہت متواضع دیکھیں اور بار بار جھک جھک کر سلام کرتا ہو اور وہ بہت ہی منکسر المزاج ہو اور ہر شخص سے آپ اور جناب سے بات کرتا ہو اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ میں کس قابل ہوں جی, میں تو کسی قابل نہیں, میں تو نالائق ہوں وغیرہ وغیرہ, تو جس وقت یہ کہیں کہ میں نالائق ہوں اس وقت آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں صاحب آپ تو واقعی نالائق ہیں، ہاں صاحب آپ تو واقعی نالائق ہیں، پھر دیکھیے وہ کتنا ادھم مچاتے ہیں. امید تو ہے کہ ساری عمر کے لیے آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اگر یہ بناوٹ نہیں تھی اور جھوٹ نہیں تھا اور وہ دل سے ہی کہتے تھے کہ میں کسی لائق نہیں، تو یہ ان کو غصہ کیوں آیا اس بات پر؟ غصہ آنے کی تو وجہ یہی ہے کہ اندر سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں لائق نہیں ہوں، اندر سے ہی یہی سمجھتے تھے کہ میں تو لائق ہوں، لیکن اوپر سے کہتے تھے کہ میں تو کسی لائق نہیں ہوں. اصل چیز تو قلب کا حال، یعنی دل میں سوچنا. قلب کا حال کا مراد بھی بالقصد سوچنا ہے بس. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تواضع ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں تواضع نہیں ہے، اور اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ دوسرا ان کی تعریف اور زیادہ کرے کہ بھائی فلاں نے تو بڑے متواضع ہیں، اپنے آپ کو نالائق کہتے ہیں. تو صورت تو تواضع کی ہے مگر حقیقت میں کبر ہے جو تواضع کی ضد ہے. اور جو واقعی متواضع ہیں وہ ایسے تسنوں کے الفاظ کبھی نہیں کہتے، جو واقعی متواضع ہیں وہ ایسے تسنوں کے الفاظ، بناوٹ کے الفاظ کبھی نہیں کہتے. اس لیے ایسے لوگوں کی نسبت اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان میں تواضع اور اخلاق ہیں ہی نہیں، یا کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے. صاحبوں ان میں بناوٹ نہیں ہے، ان کے اخلاق سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اگر کوئی منہ پر تمہارے تعریف کرے تو کیا حکم ہے؟ تعریف کرنے لگے تو کیا کرو گے؟ ایک تو یہ کہ اس کو کہو کہ نہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، یہ نہ کرو، اسے تو اور تعریف کرے گا. تو یہ تو ایک چال ہے اور تعریف کرانے کی. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منہ پہ تعریف کرے تو اس تعریف سے نہ انکار کرو اور نہ اس کو منع کرو، چپ رہو، خاموش رہو، وہ اپنا سا منہ لے کر خود خاموش ہو جائے گا. پھر رفتہ رفتہ سب سمجھ لیں گے کہ یہ بالکل بے حس آدمی ہے، وہ تعریف سے کچھ بھی خوشی ظاہر نہیں کرتا، بت بن کر بیٹھ گیا، تو پھر آئندہ کبھی کوئی تعریف نہیں کرے گا. فرماتے ہیں کہ آج کل ایک اور طریقہ نکلا ہوا ہے کہ پہلے تو جب کوئی کسی کی تعریف کرتا تھا تو انکسار کے الفاظ کہتے تھے کہ جناب میں اس قابل کہاں، یہ بھی نہیں کہو، یہ کہنے سے تو وہ تعریف تمہاری بڑھے گی اور نفس اپنی چال چلے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں اس قابل کہاں، آپ مجھے بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تھی تو بناوٹ، لیکن صورت تواضع کی تھی، صورت تو تواضع کی تھی. لیکن اب یہ طریقہ نکلا ہے کہ اپنی تعریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں ایک کی تعریف کی جاتی ہے، فلاں شخص نے بڑا کیا، کام کیا، یہ کیا. اب یہ شخص دوسرا، اس کی بھی تقریر کا نمبر آئے گا تو یہ کہے گا کہ آپ کا فلاں نے میری یہ تعریفیں کی ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو ان القاب سے نوازا. مطلب یہ ہے کہ مجھ کو آئندہ بھی ایسی الفاظ سے یاد کیا کیجیے، چالاکی ہے اس میں اور میں تو ہوں ہی اسی قابل. تو یہ بتائیے یہ تواضع ہے یا کبر؟ کھلا ہوا کبر ہے، لیکن یہ کھلم کھلا کیا جاتا ہے، مائکروفون کے اوپر پورے بڑے بڑے جلسے میں کیا جاتا ہے. ہمارے فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ استاد تھے، ان کی عادت تھی کہ جب کوئی ان کی تعریف منہ پر کرتا ہے تو بس خاموش ہو جاتے ہیں. ان کی حالت یہ تھی، دوسرے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو چپ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھتے ہیں. ان کے استاد تھے، بزرگ استاد، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، کہ دیوبند کے قریب ایک گاؤں ہے، اس میں ایک مرتبہ آموں کی دعوت، بلانے والے نے ان کو بھی بلایا جو حضرت کے استاد، بلانے والے نے سواری بھی نہیں بھیجی. تو یہ بزرگ میں اپنے ساتھیوں کے پیدل چلے گئے. جب وہاں سے آم کھا کر چلنے لگے تو اس نے، جس نے دعوت کی تھی آموں کی، اس نے نہ سواری کو پوچھا بلکہ الٹا چلتے وقت ان کے گھر والوں کے واسطے آم دے دیے. اب آم وزنی ہوتے ہیں، اب انہوں نے بیچارے، ان کے پاس ایک رومال تھا بڑا سا، انہوں نے اس رومال میں لپیٹ لیا، اب ایک دے رہا ہے آدمی. اور ظاہر ہے ان کو مولانا تھے تو ان کو اوروں سے زیادہ حصہ دیا ہوگا. اب یہ مولانا جو تھے، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں حکیم الامت کہ یہ دہلی میں شہزادوں کی گودوں میں پلے ہوئے تھے اور بہت نازک بدن تھے، بوجھ لے کر چلنے کی عادت نہیں تھی. اب اس گٹری کو لے کے چلے تو کبھی اس ہاتھ میں لیتے، کبھی اس ہاتھ میں لیتے. بمشکل دیوبند کے قریب پہنچے واپس. جب بازار کے قریب پہنچے تو تھک کر اس گٹری کو سر پر رکھ لیا. اب یہ تواضع والی شکل ہو گئی کہ گٹری کو سر پہ رکھ لیا تو بڑا آرام معلوم ہوا. تو فرماتے ہیں کہ میاں پہلے سے یہ ترکیب سمجھ میں نہیں آئی، یہ تو بڑے آرام سے، بڑی اچھی تدبیر ہے، اس میں تو بڑا آرام ہو رہا ہے کہ سر پر گٹری رکھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ فارغ ہو گئے. اب دونوں طرف سے چونکہ دیوبند قریب آ گیا تھا، اب سب تو ان کے شاگرد وغیرہ تھے، تو بہت بڑے بزرگ آدمی تھے، عالم بھی تھے، دونوں طرف سے سلام ہو رہا ہے اور مسافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مولانا بے تکلف چلے جاتے ہیں اور مدرسے تک اسی طرح چلے گئے. راستے میں جو معتقدین تھے انہوں نے ان کا وزن لینا بھی چاہا مگر کسی کو نہیں دیا، اور بالکل حشاش بشاش رہے، ذرا طبیعت پہ بار نہیں تھا. یہ ہے توازن، قلب میں بھی توازن تھی. اکثر بزرگوں نے اپنے آپ کو اسی طرح سے گرایا ہے، اسی کو توازن کہتے ہیں، بشرطے کہ قلب میں بھی توازن. ایک قصہ لکھا ہے مولانا مظفر حسین صاحب کا، اپنی جگہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ اپنے معمولات کے بہت پابند تھے. تہجد کو سفر میں بھی قضا نہیں ہونے دیتے، اس وقت ریل تھی نہیں، لوگ بیل گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے. اب ایک مطلب بیل کے سفر میں تھے، بیل گاڑی کے سفر میں، تب انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے تہجد تو پڑھنی ہے، تہجد کا وقت آ گیا، تو بیل گاڑی کو ٹھہرایا نہیں بلکہ بیل گاڑی سے اتر گئے اور تیز تیز چل کر آگے پہنچ گئے، اور پہنچ کر دو رکعت نفل پڑھی، اتنی میں گاڑی آ گئی، پھر آگے چل پڑے. اسی طرح سے تہجد مکمل کی لیکن اس بیل گاڑی کو ٹھہرایا نہیں. یہ توازن کی مثال میں حکیم محمد لکھ رہے ہیں کہ دیکھیے ذرا، فرماتے ہیں بھلا آج کوئی شیخ صاحب کر کے دکھائیں، اگر کسی کو تہجد پڑھنی بھی ہوگی تو وہ گاڑی کو رکوا دے گا، اس کا حرج کرائے گا. اور توازن جو ہے ایک ایسی دولت ہے کہ جب اس کی مشق ہو جائے گی اور اٹھتے بیٹھتے توازن کرے گا یعنی سوچے گا، تب ہی اس کام بنے گا، تب ہی اس کا آپ کو مزہ آئے گا. جتنے اللہ والے ہیں سب متوازن. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بھی بے حد متوازن تھے، انتہائی درجے کا توازن تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی قصہ سنایا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، حضرت موجود تھے. خیر آگ وغیرہ جب بجھ گئی تو ہم لوگ بیٹھے تو حضرت نے کے منہ سے نکل گئی میری نحوست کی وجہ سے آگ لگ گئی. دیکھیے یہ اہل اللہ یہی ہے، اپنے کو ہی منحوس سمجھتے ہیں. توازن حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے وہ لکھا ہے کہ مبتدی کے لیے جو شروع کر رہا ہے اور توازن حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ بتکلف وہ افعال کیے جائیں جو عرف کے خلاف، جیسے بازار سے سودا خود خرید کے لے آؤ، کوڑا پھینکنے خود چلے جاؤ اٹھا کے کوڑا، یہ عرف کے خلاف ہے. عام طور سے دوسروں کو لگاتے ہیں پیسے دے کر کام تو. اسی طرح سے جتنے افعال عرف کے خلاف ہیں اور وہ ذلیل لوگوں کے افعال سمجھے جاتے ہیں لیکن ہیں جائز، ان کو اختیار کرنے سے توازن پیدا ہوتی ہے اور کبر ختم ہوتا ہے. یہ تو اصل علاج ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرو. اب مسجد سے باہر نکلتے وقت جوتیاں سیدھی کر دیا کرو، ایک دو آدمیوں کی، زیادہ کی نہیں کیونکہ زیادہ کرو گے تو شہرت ہو جائے گی تمہاری، اور شہرت ایک الگ بلا ہے. اس لیے بس ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک دو چپلیں سیدھی کر دو. اسی طرح سے جتنے بھی ایسے کام ہیں جو کہ عرفن ذلت کے ہیں، ان کو اختیار کرنے سے رفتہ رفتہ یہ کبر ختم ہوتا ہے. اکثر یہ بہت گہرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ بالقصد ہر شخص کے مقابلے میں یوں سوچو کہ یہ شخص عند اللہ مجھ سے بہتر ہے. یقیناً نہیں تو احتمالاً تو ہے، کیا پتا، یا ابھی نہیں ہے تو بعد میں تو ہو جا سکتا ہے، کوئی اللہ کا خاص بندہ بن جائیے. اس طرح سے سوچ سوچ کے، اسی طرح سے عورتوں کو اپنے شوہروں کے بارے میں بھی اور شوہروں کو اپنی بیویوں کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے، کیا پتا عند اللہ ان کا کوئی ایسا درجہ ہو. اصل علاج تو بھائی شیخ کو اپنا حال بتاؤ گے اور شیخ کی نظر اس میں بصیرت ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ مناسب علاج آپ کو بتا دے گا اگر آپ طلب کریں گے، سچے طالب ہوں گے. کہ یوں تو آپ جب پوچھیں گے تو شیخ آپ کو بتا دے گا اور پہلی بار میں ہی بتا دے گا صحیح علاج، لیکن آپ بار بار پوچھیں، اپنا حال پھر بتائیں، پھر پوچھیں، پھر بتائیں، پھر پوچھیں، حتیٰ کہ شیخ کہہ دے کہ ہاں اب تم کو اس کی مزید ضرورت نہیں ہے، اب تم کسی اور رضیل نفس کو پکڑو، تو اس کا تمہارا علاج ہو گیا. اس وقت تک لگے رہے. یہ جو ہے طالب، جو اللہ کا طالب ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی غلطیوں میں غلطی یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے بعض یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو بھی چیز حاصل کرتے ہیں وہ بس کچی پکی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو مقام بھی حاصل کریں اس کو درجہ کمال تک پہنچائیں، پورا زور لگائیں، پوری کوشش کریں، تب جا کے کام بنتا ہے. تعلق میں اللہ یوں نصیب نہیں ہوتا کہ ذرا سا چھو کے چل دیے، شکر کو چھو دیا، تھوڑا سا صبر کو چھو دیا، تھوڑا سا تفویض کو چھو دیا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. شکر کو اگر پکا تو اتنا پکا کرو کہ تمہاری عادت ثانیہ بن جائے، تواضع کو حاصل کرو تو اتنا حاصل کرو کہ تمہاری عادت ثانیہ بن جائے، ابھی تمہارے کام کی چیز ہو گئی، ابھی عمر بھر کے لیے تمہارے کام کی چیز ہو گئی. ہاں یہ کبھی کبھار پھسلو گے، لیکن پھسلو گے تو ہوش آ جائے گا فوراً اگر اللہ والوں سے تعلق ہوگا تو. تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے کام بن جاتا ہے. لیکن یہ ذرا سا ایک پوچھا، بے دلی سے پوچھا، اس کے بعد جو شیخ نے جواب دیا اس کے بعد اس کو اطلاع بھی نہیں دیا کہ بھائی کیا ہوا، کتنا عمل کیا، کتنا عمل نہیں کیا، اور اس کے پیچھے لگتا ہی نہیں ہے. طالب جب نہیں لگے گا تو شیخ کیا لگے گا؟ پھر شیخ چاہتا ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہے. جب طلب ہوگی تبھی تو کام بنے گا. چلیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی مجھے بھی آپ سب کو بھی. آمین اللہم آمین.